الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس قابل سب احترام حضرات علماء کرام معزز حاضرین مخدوم پور کے غیور مسلمانوں سپاہ صحابہ کے کارکنوں آج 11 دسمبر 1993 کی تاریخ میں آپ کے اس شہر میں جامع مسجد علی المرتضیٰ کے اس زیر تعمیر پلاٹ میں جانشین رسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس اور آپ کے فضائل و مناقب کے سے معنون اس عظیم شان کانفرنس میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. میں سب سے پہلے آج کی اس عظیم شان کانفرنس کے انعقاد پر اور اس کی کامیابی اور اس کے خوبصورت انتظامات پر سپاہی صحابہ مخدوم پور کے تمام ساتھی تمام دوست عہدے داران اور کارکن کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں. مسجد جس انداز میں جن حالات میں تعمیر کی جا رہی ہے آپ حضرات اور یہاں کے لوگوں نے جس ولولہ اور شوق کے ساتھ اس میں اپنی دلچسپی کا اظہار فرمایا ہے وہ لائق سر تحسین اور باعث اطمینان ہے. لیکن مجھ سے قبل ہمارے اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے ایک ایسی تکلیف دہ بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ مسجد کی تعمیر میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے سرکاری رستہ پر یہاں پڑوس میں بسنے والے کسی صاحب علم نے سڑک میں کھڈا کھدوا دیا ہے جو میں نے بھی راستے میں دیکھا. محفل فور سیلس ایپی سے کہتا ہوں کہ دو لڑکے بھیجے جائیں اور پولیس سے کہتا ہوں کہ آپ کے دوست بھائی وہاں کھڑے ہوں. ابھی میری تقریر کے اختتام سے پہلے پہلے وہ کھڈا پر ہونا چاہیے, اور آئندہ اگر کسی نے سرکاری جگہ پر کھڈا کھود کر اس مسجد کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی تو اس کا وہ حشر کیا جائے گا کہ دنیا دیکھے گی. تمہارے ابا کی جاگیر نہیں ہے, یہ سرکاری سڑک ہے. کون ہے وہ جو سرکاری راستے پہ کھڈا کھودتا ہے؟ شاید یہ کھڈے خود تمہارے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بنے. فوری طور پر تقریر سے پہلے یہ کھڈا پر ہونا چاہیے, اور میں اس کے بعد یہاں کی پولیس اور انتظامیہ کے ذمہ دار افسران سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پھر کوئی ایسی شکایت آئے تو ہمارے منتظمین آپ تک شکایت پہنچائیں گے. آپ مجھے امید ہے اس کا نوٹس لیں گے, ورنہ صرف اسی کھڈے کے مسئلے پر مجھے چل کر بھی آنا پڑا تو میں جھن سے آؤں گا. کوئی رکاوٹ اور کوئی اس طرح کا ایسا مسئلہ میں کبھی طور پر برداشت نہیں کر سکتا جو اس جامعہ مسجد علی المرتضیٰ کے راستے میں رکاوٹ کے طور پر کھڑا کیا جائے. اس مسجد کو انشاءاللہ العزیز اسی سال آپ کی دعا اور تعاون سے ہم نے عمارت تک پہنچانا ہے اور تکمیل تک پہنچانا ہے. اس مسجد کے لیے جب بھی ہمارے پاس جلسے کانفرنس کے لیے آپ آئیں, کبھی نہ سوچیں کہ ہمارے پاس کرایہ نہیں ہے, ہمارے پاس اہتمام نہیں ہے. اس جامعہ اور ادارہ کے لیے ہر وقت ہمارا وقت آپ کے لیے حاضر ہے. ہم ہر وقت آنے کے لیے تیار ہیں, ہر لمحہ آنے کے لیے تیار ہیں, اور اس ادارے کی تکمیل کے لیے ہمیں اپنی جیب سے بھی دینا پڑا تو ہم دینے سے دریغ نہیں کریں گے. اس لیے میرے جانے سے پہلے پہلے یہ کھڈا پر ہونا چاہیے, میں یہ کھڈا نہیں دیکھنا چاہتا, اور نہ کسی کو جرت ہونی چاہیے کہ وہ سرکاری سڑک پر کھڈا کھود دے. خدا کے گھر میں کھڈے کھودنا رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے, دیکھو کسی نے پیغمبر اسلام کے راستے میں بھی کھڈے کھودے تھے, کیا اثر ہوا ان لوگوں کا؟ اپنے مخالفت اپنی جگہ پر رکھیے, میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. ممکن ہے میری جماعت کے ساتھیوں سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو, کسی کا ادب و احترام نہ ہوا ہو, لیکن اس کا جواب یہ نہیں. اگر یہاں کی میری جماعت کا کوئی عہدیدار اور کارکن کسی عالم دین کی بے ادبی اور توہین کرتا ہے, میں یہ بھی برداشت نہیں کرتا. میرے علم میں لایا جائے, میری جماعت کی تحصیلی یا ضلع وادی کے علم میں لایا جائے, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس جامعہ اور مسجد کی زیر تعمیر جو کہ اس وقت صورتحال ہے اس میں کوئی رکاوٹ پیدا کرے یہ قدم برداشت نہیں کی جائے. گرامی قدر سامعین, کیا بہترین انداز اپنایا ہے کہ مسجد کا نام ہے علی المرتضیٰ اور کانفرنس کا نام ہے جانشین رسول. یہ بات کوئی نئی نہیں, کل بھی صدیق اکبر کی خلافت علی المرتضیٰ کے ہاتھوں سے تکمیل تک پہنچی تھی, آج بھی علی المرتضیٰ مسجد کی تکمیل صدیق اکبر کانفرنس کے ذریعے سے پہنچے گی اور ہوگی انشاءاللہ العزیز. آپ کو معلوم ہے مجھ سے قبل میرے برادر ڈاکٹر آپ کے سامنے خادم حسین صاحب فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام میں جب آپ بہت زیادہ بیماری کی وجہ سے کمزوری کا احساس فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا علی کو لاؤ اور میرے چچا عباس کو لاؤ. سوال یہ ہے کہ اس موقع پر پیغمبر اسلام نے کسی اور کو کیوں نہیں بلایا؟ ان دونوں کو بلایا, ان دونوں کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھا, اور ان دونوں کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کر مسجد کی طرف تشریف لے گئے. ان دونوں کو بلانے کا مقصد کیا تھا؟ فہم پیغمبر, فراست رسول,
پیغمبر کی دور اندیشی اس بات کو محسوس کر رہی تھی کل کوئی رشتہ داری کا حوالہ دے کر وراثت کو بہانہ بنا کر یہ کہہ اٹھے کہ جانشینی رشتہ دار کو ملنی چاہیے، پیغمبر کی وراثت قریبی کو ملنی چاہیے، تو سب سے زیادہ میرے قریب رشتے میں یا میری بیٹیاں ہیں یا اس کے بعد رشتے میں، بیٹے تو دنیا سے پیارے ہو گئے، امی موجود نہیں ابو اللہ کو پیارے ہو گئے، اب رشتے داروں میں سب سے زیادہ قریبی رشتہ چچا کا ہے، سب سے زیادہ قریبی رشتہ چاچا کا ہے، تو چاچا کو بلا لیا، اور چاچا کے بعد قریبی رشتہ چاچا کی اولاد کا ہے، تو چچا دار بھائی کو بھی بلا لیا، داماد کو بھی بلا لیا، چچا کو بھی بلا لیا، چچا دار بھائی کو بھی بلا لیا کہ کل لوگوں کی نظریں، کج فہم لوگ جن کے ذہنوں میں بیماری ہوگی، یہ بیمار ذہن کے لوگ رشتہ داری کا بہانہ بنا کر شاید یہ کہیں خلافت کا حق انہیں ملنا چاہیے تھا، نیابت کا حق انہیں حاصل ہونا چاہیے تھا، کل کم کج ذہن لوگوں کی، کم فہم لوگوں کی، بد فطرت لوگوں کی نظریں شاید تمہیں بہانہ بنا کر تمہاری طرف اٹھے، آؤ تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہارے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آغوش میں لے کر، اپنے دامن میں لے کر تمہیں مسجد نبوی میں لے جا کر صدیق کے پیچھے کھڑا کرنا چاہتا ہوں، تاکہ کل تم کسی کے کہنے پر صدیق سے انحراف نہ کرو۔ اب کوئی کہے کہ خلافت علی المرتضیٰ کا حق تھا تو علی المرتضیٰ کی روح سے کہے گی، مخواس مت کر، بک بک مت کر، خواش لے، میں اس صدیق کے مقابلے میں کیسے آ سکتا ہوں جس صدیق کے پوچھے مجھے پیغمبر کھڑا کر کے گئے ہیں، میں اس صدیق کے مقابلے میں امامت کا، خلافت کا کیسے مدعی ہو سکتا ہوں جس صدیق کی ابتدا مجھ سے پیغمبر نے کروائی ہے۔ علی المرتضیٰ ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں لیکن پیغمبر کا حکم کی نافرمانی برداشت نہ، ان سے یہ بات سرزد ہو سکتی ہے۔ گرامی قدر سامعین، یہی سوال خود کتب شیعہ میں موجود ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، اے ابو تراب، کیا آپ نے بھی ابو بکر کے ہاتھ میں بیعت کر لی اور انہیں اپنا خلیفہ مان لیا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، تمہیں تعجب کیوں ہے؟ انہوں نے کہا یہ حق تو آپ کا تھا، تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں، دینی معاملات میں سب سے اہم معاملہ اور رکن نماز ہے، جب ہمارے پیغمبر نے دینی معاملات میں ہمیں صدیق کے پیچھے لگا دیا تو دنیا کے معاملات میں بھی ہم صدیق کے پیچھے لگ گئے۔ حوالہ شیعہ کی کتاب میں نہ ہو جو چور کی سزا سو ہماری، اور اگر تمہاری کتاب بول بول کر کہہ رہی ہو کہ صدیق کے پیچھے لگنے کا حکم پیغمبر نے دیا تھا اور علی المرتضیٰ نے ساری زندگی کبھی صدیق اکبر کی زندگی میں مخالفت نہیں کی، ان کی وفات کے بعد مخالفت نہیں کی، جب بھی نام لیا تو ادب سے لیا، جب بھی نام لیا تو امام کہہ کے لیا، جب بھی نام لیا تو جانشین پیغمبر کے نام سے لیا، جب بھی نام لیا خلیفۃ المسلمین کہہ کے لیا، ساری زندگی علی صدیق کے پیچھے رہے۔ اب اگر کوئی صدیق کو نہیں مانتا وہ حقیقت میں علی کو نہیں مانتا، صدیق کا منکر علی کا منکر ہے، یا کوئی دنیا میں ایسا آئے مستحب، ایسا آئے مصنف تاریخ دان، ایسا خطیب، ایسا ذاکر واعظ آئے ثابت کرے اپنی کتابوں سے، ہماری نہیں، ثابت کرے اپنی کتابوں سے، غیروں کی کتابوں سے، کسی گواہی شہادت کے ذریعے کہ علی المرتضیٰ نے حضرت صدیق کے مقابلے میں اپنی امامت کا اعلان کیا ہو، اپنی امامت کا، اور پھر صدیق اکبر سے اس عنوان پر کوئی لڑائی کی ہو یا صدیق اکبر کی وفات کے بعد ان کا کوئی گلہ کیا ہو یا ان کی وفات کے بعد ان کے بارے میں کبھی کوئی گستاخی کا جملہ فرمایا ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ آؤ تم اگر سوال کرنا چاہتے ہو تو ایک جواب ہزار جواب کے برابر دیتا ہوں، چلو اس کربلا کے میدان میں جس کربلا کے واقعہ پر، جس کربلا کی داستان پر تمہاری سال کی روٹیاں بنتی ہیں، جس کربلا کی داستان اور افسانے کو بیان کرنے کی وجہ سے تمہارا نام اور دنیا میں وجود باقی ہے، جس کربلا کی مٹی کے صدقے آج تمہیں دنیا عزت کی نظروں سے دیکھتی ہے، جو کربلا کی مٹی آج تک تمہارے چہروں پر پردہ بن کے بڑی ہوئی ہے، ورنہ اس کربلا کی مٹی کا پردہ نہ ہوتا تمہارے چہرے سے کفر ننگا ہو چکا ہوتا، تمہارے چہرے سے پردے ہٹ چکے ہوتے، دنیا تمہاری حقیقت سے آگاہ ہو گئی ہوتی۔ اسی کربلا میں چلے آؤ، ہر سال تم کربلا کا ذکر کرتے ہو، اب سلمدار کی شہادت کو بیان کرتے ہو، تم ابا سلمدار کے بعد پیغمبر اسلام کے نواسے کے حضرت حسین کے بیٹے علی اکبر کی شہادت بیان کرتے ہو، علی اصغر کی شہادت بیان کرتے ہو، اور محمد کی شہادت بیان کرتے ہو۔ مجھے بتلاؤ کربلا کی زمین پر سب سے پہلے حسین کے سامنے اس کا بھائی جو شہادت کا جام نوش کرنے والا تھا اس کا نام کیا تھا؟ کربلا کا پہلا شہید تلاش کرنے آؤ حسین کا بھائی علی المرتضیٰ کا بیٹا ابو بکر نظر آئے گا۔ کون نظر آئے گا؟ پہلا شہید ابو بکر کس کا بیٹا؟ علی المرتضیٰ کا۔ دوسرا شہید عمر کس کا بیٹا؟ کس کا بھائی؟ تمہیں اور محمد کی ننی ننی تلواریں تو نظر آتی ہے، اور تمہیں کرب و بلا کی وادیوں میں وہ 18 سال کا جوان کیوں نظر نہیں آتا جو حسین کا بھائی تھا، علی کا بیٹا تھا، نام عثمان تھا؟ اس سے بڑھ کر کوئی بددھیانتی ہو سکتی ہے کہ کربلا کے میدان کے بچوں کا تو ذکر کرتے ہو لیکن کربلا کے میدان کے ان شاہ سواروں کا ذکر نہیں کرتے جو حسین کے بھائی تھے، جو علی کے نقطے جگر تھے اور جنہوں نے اپنی جوانی حسین پہ لٹا دی؟ اٹھا اپنی کتاب پر حق الیقین کو، پر اپنی کتاب اصول کافی کو، اگر تجھے تیری کتابوں میں علی المرتضیٰ کے بیٹوں کے نام ابو بکر عمر عثمان نہ ملے تو مجھے گولی مار دے۔ اگر دشمنی ہوتی، مخالفت ہوتی، لڑائی ہوتی جیسے داستانیں تم نے بنانی ہے تو کوئی دشمنوں کے نام پر اپنی اولاد کے نام رکھتے؟ پھر یہ بتلاؤ آج کسی شیعہ کے بیٹے کا نام ابو بکر ہے؟ عمر ہے؟ عثمان ہے؟ تم علی المرتضیٰ کی سنت پر کیوں نہیں عمل کرتے؟ اپنے بیٹوں کے یہی نام رکھ لو۔ یہ اتنے متاثر، نام برداشت نہیں، نام سے چر، یہ بات آج صرف جلسوں تک نہیں، آج ہماری بات کو اللہ کے فضل و کرم سے دنیا مانتی ہے۔ گزشتہ دور میں قومی اسمبلی میں نے کہا، نواز شریف سے کہا، صدر اسحاق سے کہا، میں نے کہا جناب چھوڑیے، آپ کتابیں نہیں پڑھتے، آپ ہماری تقریریں نہیں سنتے، آپ ان کے مغلدات نہیں سنتے، ان باتوں کو چھوڑیے، میں شیعہ کی حق دھرمی ضد اراد اور شیعہ کی بدبختی کی ایک سب سے بڑی دلیل یہ دیتا ہوں۔ مجھے بتلاؤ جب محرم کا دن ہوتا ہے یا محرم کے ایام ہوتے ہیں، شیعہ اپنا جلوس لے کر گلی سے گزر رہا ہوتا ہے، اسی گلی میں ایک پتھر، اسی گلی میں ایک گیٹ ہے، اس گیٹ کا نام شیرہ والا گیٹ ہے، اسی گلی میں ایک گیٹ ہے، اسے ٹوبر ٹیکسن کہتے ہیں، اسے دیوار پر کہتے ہیں، اسے دیار سن کہتے ہیں، اسے کسی اور نام سے پکارتے ہیں، ٹوبر ٹیکسن کے نیچے سے جلوس گزر جائے گا، شیرہ والا گیٹ کے نیچے سے جلوس گزر جائے گا، گھنٹہ گھر کے نیچے سے جلوس گزر جائے گا، نیل پارک کے نیچے سے جلوس گزر جائے گا، کیمل پارک کے نیچے سے جلوس گزر جائے گا، انگریز کے نام پر گئے جو ہے جلوس گزر جائے گا، سکھ کے نام پر گئے تھے جلوس گزر جائے گا، ہندو کے نام پر گئے تھے جلوس گزر جائے گا، لیکن وہی لکھے بارہ صدیق اکبر، بارہ فاروق اعظم، بارہ عثمان، شیعہ نہیں گزرتا۔ سوچنے کی بات، میں اپنے انتظامیہ اور افسران اور پولیس کے سپاہیوں سے کہتا ہوں، آپ ہی سوچیں، ہمیں تو آپ کہتے ہیں تقریب کار ہے، دہشت گرد ہے، لڑاکو ہے، فتنہ پرور ہے، چلو کتابیں چھوڑیں، آپ کتابیں نہیں پڑھیں گے، ہماری بات نہیں مانیں گے، کتنی سادہ سی بات، سکھ کے نام پر دروازے گزر گئے، ہندو کے نام پر دروازے گزر گئے، عیسائی کے نام پہ دروازے، انگریز کے نام پہ دروازے، غیر مسلم کے نام پہ دروازے، لیکن صدیق کے نام پہ گیٹ بنے نہیں گزرا، فاروق اعظم کے نام پہ گیٹ بنے نہیں گزرا۔ پھر آج تو کہتے ہیں جی چند لوگ متاثر ہوتے ہیں، سارے ایسے نہیں، چند لوگ ایسے ہوتے ہیں، سارے نہیں، مگر وہاں جلوس ہزار کا ہے، 2000 کا ہے، 10000 کا ہے، کوئی ایک بدبخت بھی تو ایسا نہیں ہے جو آگے بڑھ کر یہ کہے اور تم متاثر ہو، میں متاثر نہیں ہوں، میں گزرتا ہوں، یا چند لوگ کہیں ہم متاثر نہیں، ہم گزرتے ہیں، چند پھر لوگ کھڑے ہو جائیں، وہ کہیں کوئی گزرے نہ گزرے، ہم تو یہاں سے گزریں گے، وہاں ہر ایک کا تعصب اڑات پہ ہوتا ہے، ہر ایک کی دشمنی آسمان سے باتیں کر رہی ہوتی ہے، ہر ایک کی آنکھوں سے شولے کی طرح انگارے مار رہی ہوتی ہے، جب تمہیں صدیق و فاروق عثمان کا نام گوارا نہیں ہے، اور صدیق کے دشمنوں پھر تم بھی میرے کوئی گوارا نہیں ہو، پھر تمہارا وجود بھی ہمیں کوئی گوارا نہیں، صدیق فاروق عثمان کی چوکٹ پہ سر جھکاؤ گے تو تسلیم کیے جاؤ گے، اگر ان کے دروازے کے نیچے سے، ان کے نام کے نیچے سے نہیں گزرو گے تو تمہیں ملک میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔
پاکستان میں رہنا ہوگا، پاکستان میں رہنا ہوگا،
یہ ملک مسلمانوں کا ہے، صدیق اکبر کے نام لیواؤں کا ہے، کلمے کے نام پر ملک حاصل کیا ہے، اس ملک میں وہی رہے گا جو اصحاب رسول کی عزت کرے گا، ہم کسی دشمن صحابہ کو اس ملک میں رہنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اللہ کے فضل سے آپ دیکھیے تو صحیح، آپ جن باتوں پہ مقدمے ہوتے تھے، جن باتوں پہ ایف آئی آر کرتی تھی، جن تقریروں کی وجہ سے ہاتھ میں نماز شہید جیلوں میں جاتے تھے، ہتھکڑیاں لگتی تھی، بیڑیاں لگتی تھی، آج وہی تقریریں تیری دعا کی وجہ سے، شہیدوں کے خون کی برکت کی وجہ سے آج وہی تقریر اسمبلی کے فورم پہ ہوتی ہے، کوئی روک نہیں سکتا، آج وہی تقریر ٹی وی پہ ہوتی ہے، کوئی روک نہیں سکتا، آج وہی تقریر وقت کے حکمرانوں کے سامنے ہوتی ہے، کوئی ٹوک نہیں سکتا۔ روکے کوئی، چند دن کی بات ہے، انشاءاللہ العزیز ناموس صحابہ بل منظور ہونے کی دیر ہے، پچھلی اسمبلی میں ہر اسمبلی جب ٹوٹ جاتی ہے تو بل نیا پیش کرنا جا پڑتا ہے، اگر اس بل کے اسمبلی کے اندر اندر وہ ایکٹ بن کے قانون کا حصہ نہ بن جائے، تین مرحلے ہوتے ہیں، ایک بل کو کاروائی میں لانا، ایک کاروائی میں لا کر اسے اسمبلی کی امانت بنانا، ایک اسمبلی کی امانت بنا کر اسٹیئرنگ کمیٹی کو دینا، پھر اسٹیئرنگ کمیٹی کی سفارشات کا اسمبلی میں آنا، پھر منظور ہو کر سینٹ میں جانا، وہاں سے منظور ہوتے ہی وہ قانون بن جاتا ہے، اور ہم نے تین مرحلے جیتے، کتنے مرحلے جیتے، اس بل کو ڈرافٹ کر کے اسمبلی کی کاروائی میں لے آئے، چیختے رہے چیخنے والے، چلاتے رہے چلانے والے، روتے رہے رونے والے، لیکن جب منگل کا دن آتا تھا تو وہ بل اسمبلی کے اس کاروائی پر شائع ہو کر آتا تھا، اس بل کو کاروائی میں شامل کیا جاتا تھا، ہر منگل کے دن ناموس صحابہ بل اسمبلی میں شائع ہوا کرتا تھا، ہر منگل کے دن۔ پھر وقت آیا کہ اس بل کو اسمبلی کی امانت بنایا جائے، کوئی اختلاف نہ ہوا، پھر وقت آیا اس بل کو قائمہ کمیٹی کا سپرد کیا جائے، اس مرحلے پر ووٹنگ ہونا تھی، اسمبلی میں انتخاب ہونا تھا، الیکشن ہونا تھا، اسمبلی کے ممبران سے پوچھا جانا تھا یہ بل اسمبلی سے پاس کر کے قائمہ کمیٹی کے پاس جائے یا مسترد کر دیا جائے. جب یہ موقع آیا تو شریعت کے بعض گماشتوں نے بعض تیار کیے ہوئے ان کے چرچلوں نے ان کے ترجمانوں نے اس بل کی مخالفت کی کہ جناب ایسی سزا نہیں ہونی چاہیے, اس طرح تو پاکستان میں فرقہ واریت عام ہو جائے گی, لڑائی جھگڑے پھیل جائیں گے, دنیا ہمیں بنیاد پرست کہے گی, یہ سزا بڑی سخت سزا ہے. اپنی طرف سے جو وہ الزام لگا سکتے تھے لگا دیے گئے. 10 منٹ تک ان کے دلائل کے جواب دیا. میں نے کہا اگر قانون بنانے سے وہ برائی پھیلتی ہے, اگر ضابطہ بنانے سے وہ برائی عام ہوتی ہے, اگر پابندی لگانے سے اس برائی میں پھیلاؤ آتا ہے, پھر چور کی سزا ختم کر دو, زانی کی سزا ختم کر دو, قاتل کی سزا ختم کر دو, پھر قانون کی کتاب کو آگ میں جلا دو. اگر قانون بنانے سے کوئی برائی عام ہوتی ہے تو پھر قانون ختم کرو, اسمبلی توڑو, گھروں میں بیٹھ جاؤ. اسمبلی بنی اس لیے کہ قانون بنائے, اسمبلی بنی اس لیے کہ برائی روکے, اسمبلی بنی اس لیے کہ غداری روکے. قانون کا مطلب یہ ہے برائی روک, قانون کا مطلب یہ ہے چوری روک, قانون کا مطلب یہ ہے قتل و غارت گری روک, قانون کا مطلب یہ ہے بد امنی روک, قانون کا مطلب یہ ہے بغاوت روک, قانون کا مطلب یہ ہے جرم روک, الزام روک, قانون کا مطلب یہ ہے ہر قسم کی اریانی فحاشی روک. اگر قانون کا یہی مطلب ہے اصحاب رسول کو گالی دینا برائی ہے, گناہ ہے, اصحاب رسول کو گالی دینا, تبرہ بازی کرنا اسلام دشمنی ہے, اسلام سے انحراف کرنا ہے, اسلام کی سعادتوں کو پوار کرنے, مسلمانوں کے قلب و جگر کو ان کے جذبات پہ چھرا چلانے کے مترادف ہے. لہذا یہ بل تمہیں پاس کرنا پڑے گا, اصحاب رسول کے استاد کے لیے سزا بنانا پڑے گی, قانون عمل میں لانا پڑے گا. اس تقریر کے بعد سپیکر اسمبلی نے کہا جو اس بل کی حمایت میں ہے وہ ہا کہے, جو مخالفت میں ہے وہ نہ کہے. جب حمایت کی واری آئی تو اسمبلی میں ایک فرد بھی ایسا نہیں تھا جس نے ہا نہ کی ہو. جب نہ کی باری آئی, جب نہ کی باری آئی, ایک آواز نہ کی آئی, اور وہ آواز لگانے والا مسلمان نہیں بلکہ تارک سی کافر عیسائی تھا. کسی مسلمان نے اس بل کی مخالفت پھر نہیں کی. پھر یہ بل قائمہ کمیٹی کے پاس چلا گیا. اس کمیٹی کا بھی اجلاس ہونا باقی تھا کہ وہ اسمبلی ٹوٹ گئی, وہ اسمبلی ٹوٹ گئی. وہی گھوڑا, وہی میدان, وہی شاہ سوار, فکر کس بات کی ہے؟ یہاں تو بات مشکل ہے تھانے دار کی, قلم میں تو میرا مسئلہ مشکل ہے. وہ تو دفعہ 295 الگ بھی لگا سکتا ہے, وہ تو 298 اے بھی لگا سکتا ہے, وہ تو سی اور بی بھی لگا سکتا ہے, کون روکے تیرا قلم؟ لیکن جہاں دلائل چلتے ہیں وہاں قلم کی مار نہیں چلا کرتی. اسمبلی تو دلائل کا میدان ہے. انشاءاللہ والعزیز آپ کی دعاؤں سے پہلے قومی اسمبلی میں نے ترمیمی بل پیش کیا تھا, اب نئی قومی اسمبلی بنی ہے تو تفصیلی بل آ رہا ہے. ایسا بل جو کم از کم 4 صفحات پر مشتمل ہوگا. میں نے ملک بھر کے مفتیان کرام, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, مقلد, غیر مقلد, حنفی, حنبلی, شافعی, مالکی, تمام مسالک کے علماء کرام کو ایک استفتاح لکھا ہے. اگر آپ کے علماء کرام تک نہیں پہنچا نوٹ کر لیجئے. اس میں 3 سوال کیے ہیں کہ علماء کرام بتلایا جائے, ایک شخص صحابہ کو مومن تو کہتے ہیں سمجھتا نہیں, مومن زبان سے تو کہتے ہیں مگر انہیں گالی دیتے ہیں, موبائل کی گالی دیتے ہیں, بداری زبان استعمال کرتے, تبرہ بازی کرتے, ان کے بارے میں حد فرائی کرتے چلا جاتا ہے, اس کی سزا کیا شریعت کی روشنی میں؟ ایک شخص صحابہ کرام کو مومن تو کہتے ہیں مگر ظالم کہتے, خان کہتے, فاسق کہتے, فاجر کہتے, غادر کہتے, صفاق کہتے ہیں, اس کی کیا سزا ہے؟ اور ایک شخص علن اعلان اصحاب رسول کو, اصحاب رسول میں سے خاص طور پر خلفاء راشدین کو, خلفاء راشدین میں سے خاص طور پر صدیق فاروق عثمان کو, اور اسی طرح اسلم مبشرہ کو نام لے کر کافر کہتے, مرتد کہتے, بے ایمان کہتے, دارا اسلام سے معاذ اللہ خارج کہتے, یا جہنمی قرار دیتے. مجھے بتلا جائے اس کی سزا کیا ہے؟ سزا بتلانا مفتیوں کا کام ہے, قانون بنانا تیرے مذہبی نوکر کا کام ہے.
کافر 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 کافر,
تم قانون بننے تو دو. تمہیں پاکستان کا قانون کہے گا کہ شیعہ کافر ہے, پاکستان کا قانون کہے گا، کیونکہ جو اصحاب رسول کو کافر کہتا ہے وہ خود مسلمان ہے۔ کتنے دکھ کی بات ہے، ہم تقریر کرتے ہیں کہ فلاں صحابہ کو کافر کہا، لوگ نعرے لگاتے ہیں کہ وہ خود کافر ہے، تو ہمارے ایف آئی آر کاٹنے والے مہربان کیا کہتے ہیں، جس شیعہ کو کافر کہہ دیا بہت بڑا جرم ہو گیا۔ ساتھ یہ لکھو کہ اس وقت کافر کہا ہے جب مقرر نے بتایا کہ شیعہ نے صحابہ کو کافر کہا ہے، یہ لکھو اور ایف آئی آر کاٹو، پھر اس کے بعد وہ ایف آئی آر جائے عدالت میں تاکہ میرے علماء کرام کو موقع تو ملے، وہ عدالت میں جا کر ثابت کریں کہ جناب ہمارے خطیب عالم دین مقرر نے جو کچھ کہا وہ ہم لے کر آئے ہوئے ہیں، ہم عدالت میں بھی کہتے ہیں شیعہ صحابہ کا دشمن ہے، ہم عدالت میں بھی کہتے ہیں شیعہ نے صحابہ کی توہین کی ہے، اس توہین کی وجہ سے اسٹیج پہ بھی کافر کہا تھا، عدالت میں بھی کافر کہتے ہیں، دوستو میں نے عرض کی کہ یہ بات ذہن سے رکھیے کہ بات شیعہ متاثر نہیں ہوتے، سارے ایسے نہیں ہوتے، اگر سارے ایسے نہیں ہوتے، ایک بینر پہ لکھا ہے باب عمر، ایک کپڑے پہ لکھا ہے باب صدیق اکبر، اس وقت یہ نام در و دیوار پر، آج وہ نام بچے بچے کو یاد ہے، آج تو چار چار سال کا دو دو سال کا بچہ بھی تو اپنی زبان سے کہتے ہیں گلی گلی نگر نگر عمر 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 عمر، آج گولیاں چلانے والے کہاں گئے، کوئی نواب کوئی وڈیرا کوئی جاگیردار کوئی سورما اس فاروق اعظم کے نام والے دروازے کے نیچے سے گزر کر تو دکھائے، اس شہر میں داخل ہو کر تو دکھائے، سپاہ صحابہ چاہے تو مجال نہیں کسی دشمن صحابہ کے جنگ کی گلی میں داخل ہو جائے، آج داخل ہو کر دکھاؤ۔ یہ بکواسات کی گئی، پچھلے سال شیخوپورہ میں باب خلافت راشدہ بنایا گیا، اس کے اوپر خلافت راشدہ خلفائے راشدین کے نام لکھے گئے، شیعہ بھی بھر گیا، ہم نہیں گزریں گے یہاں سے، ہم نہیں گزرتے مسلمانوں، مسلمان افسروں مسلمان سپاہیوں سنیو، دیکھو نا صحیح، اس کی ضد دیکھ اور درمی دیکھ اور اپنی غفلت دیکھ، اس کی غیرت دیکھ اپنی بے غیرتی دیکھ، اس کی اپنے مذہب کے لیے تاثر دیکھ، تیری اپنے مذہب سے بغاوت دیکھ، وہ تیرے صحابی کا کس کا نام برداشت نہیں کرتا جس کا نام لے کر سید القرآن فرماتے گئے ستاروں سے زیادہ نیکیاں میرے عمر کی ہے، اور عمر کی ساری عمر کی نیکیاں صدیق کی ایک رات کے برابر، کس کا نام برداشت نہیں جس کا نام علی المرتضیٰ نے بیٹوں کے نام رکھے، ان کے نام پر کن کا نام برداشت نہیں، پیغمبر دنیا سے جاتے ہوئے جنہیں امام بنا کر جائیں، دنیا سے جاتے ہوئے دین اور اسلام کا پورا نظام ان کے ہاتھ میں دے کر جائے، اور جنہوں نے پیغمبر کے جانے کے بعد اسلام کو چار چاند لگائے، پیغمبر کے جانے کے بعد اس جذبے کا اظہار کیا، تو آرا صدیق، صدیق کی بڑی صفات ہے، بڑی خوبیاں ہیں، اور صدیق کی صداقت کو کام جائے، آیت بات عرض کرتا ہوں، پیغمبر کے جانے کے بعد عالم یہ تھا صحابہ شستر تھے حیران پریشان، صدمہ اس قدر تھا جو جہاں بیٹھا بیٹھا رہ گیا، جو کھڑا کھڑا رہ گیا، مدینہ کی گلیوں میں سناٹا چھا گیا، انسان تو انسان جنات کے رونے کی آوازیں آتی رہی، انسان جنات تو الگ ہے، اور پرندے روتے رہے، حیوان روتے رہے، چوپائے روتے رہے، پوری ایک ایک تاریخ ہو کا عالم تھا، ایک گھٹا تھی، ایک تاریخی کی رات تھی جو پوری سرزمین عالم پہ چھائی ہوئی تھی، ایسے موقع پر فاروق اعظم جیسا انسان تلوار نیام سے نکال کے کہتے خبر مت کو یہ کہے کہ رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں، آپ پر وفات نہیں آئی، آپ فوت نہیں ہوئے، اور ایسے عالم میں جب لوگ ہوش کھو بیٹھے، ایسے عالم میں جب سناٹا تاری تھا، ایسے عالم میں جب ہر آدمی اپنے درد میں دکھ میں صدمے میں ڈوبا ہوا تھا، اور وہ کون ہے جو سبوں کو چیختا ہوا مسجد نبوی میں داخل ہو کر پیغمبر کے ممبر پہ کہتا ہے تعالو تعالو او میرے پاس آؤ، اور پھر ممبر پہ بیٹھ کے کہتے مکان محمد ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں حضور آئے ہیں دنیا میں رسالت لے کر آئے ہیں، لوگوں سنو، من کان یعبد محمدن فإن محمدن کل مات، من کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کون ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں صدیق اکبر کا بلانا تھا، قرآن کی آیتیں پڑھنا تھا، فرمایا ہمیں ایسے لگا جیسے صدیق کے دل پہ وحی جاری ہو رہی ہے. صدیق کی زبان سے سن کر ہمارے اوپر اس طرح اثر ہوا جس طرح پیغمبر کی زبان سے وحی نکلتی تھی. ہم اسے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے تھے. آج صدیق کی زبان نبوت کی زبان بنی ہوئی تھی. صدیق کا سینہ نبوت کا سینہ بنا ہوا تھا. صدیق کا انداز نبوت کا انداز بنا ہوا تھا. پھر آگے بڑھ کر دیکھ, اور پیغمبر کے جانے کے بعد قوم کو سنبھال لینا, پیغمبر کے جانے کے بعد جانشینی رسول کا حق ادا کرنا, پیغمبر کے جانے کے بعد امت کے شرادے کو جمع رکھنا, پیغمبر کے تشریف لے جانے کے بعد ایک لشکر حضور بھیج چکے تھے, فرمایا واپس نہیں آئے گا وہیں جائے گا. ایک فرعون فتنہ کھڑا ہوا, دوسرا لشکر بھیج دیے, ایک فتنہ آیا, ہم زکات نہیں دیکھے, ہم اسے نہیں دیکھے. تو صدیق اکبر نے فرمایا خبردار, اگر زکات اسے نہیں دو گے میں تم سے لڑائی کروں گا. اور فرمایا اٹھو یا معاشر شباب, یا معاشر الحرم, یا معاشر مدینہ, اٹھو کھڑے ہو, مدینہ کے جوان اٹھ جاؤ, اسلام کے سپوت اٹھ جاؤ, اور دین کے نمبردار اٹھ جاؤ, پیغمبر کا نبی ماننے والے اٹھ جاؤ. ایک لشکر تیار چاہیے, ایک طبقہ چاہیے, ایک جماعت چاہیے, اللہ کے رسول کے جانشین خلیفۃ المسلمین چاہیے کیا؟ اور میں ایک لشکر چاہتا ہوں جو منکرین زکات کا مقابلہ کرے, جو ان سے قتال کرے, یہاں تک کہ یا زکات لائے یا ان کی گردنیں کاٹ کے رکھ دیا. ایک لشکر چاہیے. جب آپ نے تیسری مرتبہ لشکر چاہا, صحابہ اکرام حیران پریشان کہ مسلمانوں کا مرض, مسلمانوں کی پوری کریم وہ تو دو لشکروں میں چلی گئی. اب تو شیوخ صحابہ, کبار صحابہ, بوڑھے اور ضعیف صحابہ کے بغیر کوئی نہیں تھا. مشورہ کیا, مشورہ دینے والوں میں حضرت علی بھی تھے, کبار صحابہ تھے. ترجمان بنایا فاروق اعظم کو, فاروق اعظم کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا, جائیے خلیفۃ المسلمین سرچ کریں, خدا کے واسطے اب کوئی لشکر نہ بھیجیں. دو محاذوں پہ جنگ ہو رہی ہے, مرتدین جھوٹی نبوت کے دائی ان سے لڑائی ہو رہی ہے. روم اور ایران کے شکست خوردہ لوگ, روم اور ایران کے زخمی صاحب مدینہ پہ نظریں گاڑے بیٹھے ہیں. وہ مدینہ پہ حملہ کر کے مدینہ کو تراش کرنا چاہتے ہیں, پیغمبر کی قبر کو مسمار کرنا چاہتے ہیں. خدا کے لیے خلیفۃ المسلمین اب نیا لشکر تیار مت کیجئے. اور پھر خاص طور پر جو لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, سنو, آج کہتے ہو کہ شیعہ کلمہ پڑھتے, نماز پڑھتے, حج کرتے, روزہ رکھتے ہیں, وہ تو اسلام کی باتیں کرتے ہیں. یہی بات صحابہ نے کہی, لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, اگر زکات دینے سے انکاری ہے آپ ان کے مقابلے میں کیسے آتے ہیں؟ اگر زکات دینے سے انکاری ہے آپ کی تلوار کے لیے ان کا خون حرام کیسے ہو گئے ہیں؟ لہذا مہربانی کیجئے, نرمی کیجئے, شفقت کیجئے. جب سیدنا فاروق اعظم حضرت صدیق کے دربار میں آئے, عرض کی اللہ کے رسول کے صلیفہ مہربانی کیجئے, ابھی نرمی کیجئے, تو کیا کہا صدیق اکبر نے؟ فرمایا عمر کیا بات ہے, جاہلیت کے دور میں تو تم بڑے راحت مند تھے, آئے اسلام کے دور میں بزدل بنتے ہو. خبردار, چاہے میری مدینہ کی سرزمین پر دشمنوں کا لشکر آ کر حملہ آور ہو اور میرے مردہ جسم کی بوٹیاں مدینے کے کتے نوچ لیں, میں یہ تو برداشت کر لوں گا, منکرین زکات کو معاف نہیں کروں گا. لشکر ترتیب دیا, جانا ہوگا. پھر گئے, بعد میں جب ہر طرف سے فتح اور کامیابی کے پھریرے لہراتے ہوئے یہ لشکر واپس لوٹے تو صحابہ پکار اٹھے, ابو بکر تیرے فیصلے نبوت کے فیصلے ہیں, ابو بکر تیری سوچ خدائی سوچ ہے, ابو بکر تیرے سینے میں وہ دل دھڑکتا ہے جو مراد رسول کو سمجھتا ہے, جو پیغام خدا کو سمجھتا ہے. آج دنیا کا ہر ایک منصب, ہر ایک مصنف, ہر ایک مورخ, تاریخ دان اس بات پہ قائل ہے, اس بات کو مانتے, پیغمبر کے بعد اگر جانشینی صدیق کے ہاتھوں میں نہ آتی اور دنیا اسلام کا نشان ختم ہو گیا ہوتا. پھر اس صدیق کو آج کا شیعہ یہ تانے دیتا ہے کہ اس نے خلافت چھین لی, فاطمۃ الزہرا کا باغ چھین لیا, اور اس نے حسنین کو, سیدہ فاطمۃ الزہرا کو اذیت دی, تکلیف پہنچائی, اللہ کے قرآن کو ٹھوکر مار دی، قرآن کی حدود، قرآن کے اندر گڑبڑ پیدا کر دی. یہ بات اگر کوئی عام چورا لکھتا، عام آدمی لکھتا تو کوئی بات نہیں تھی، میں اس کا نوٹس نہ لیتا. حق نواز شہید ایسے چورے چمار، ایسے کسی گلی کے گندے کیڑے کا کبھی نوٹس نہ لیتے. جب یہ بات خمینی جیسے بدترین انسانوں کی کتابوں میں شائع ہو گئی، جب خمینی نے لکھ دیا کہ ابو بکر خدا کے قرآن میں کا مخالف تھا، ابو بکر نے اللہ کے قرآن میں رد و بدل کر دیا، اور فاروق اعظم کے بارے میں سنو کشف الاسرار میں خمینی کہتے، کس عمر کی بات کہتے ہو جو اصلی کافر اور اصلی زندگی تھا. آج شیعہ کو کافر کہنے سے قانون حرکت میں آتا ہے، خمینی کو کافر کہنے کے جرم میں میرے قائد 6 مہینے تک ڈیرہ غازی خان کی جیل میں رہے. لا وہ قانون جس قانون میں یہ لکھا ہے کہ خمینی کو کافر کہنے سے 6 مہینے سزا، کہاں وہ قانون؟ اس اندھے قانون کی لاٹھی اب نہیں چل سکتی. ہم اس قانون کی جزیات کو سمجھتے ہیں، ہم اس قانون کو تبدیل کرنے والے یا بنانے والے اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. مزار ہے کسی کی آبادی لاٹھی چلائے 6 مہینے تک اس مرد مجاہد کو جیل میں رکھا گیا کہ خمینی کو کافر کہہ دیا. خمینی کوئی آسمانی کتاب یا آسمانی اوتار یا نبی رسول کا نام ہے؟ اگر اس کو کافر کہہ دیا تو پہاڑ ٹوٹ گیا، اس کو کافر کہہ دیا تو پہچان آ گیا، اس کو کافر کہہ دیا تو زلزلہ آ گیا. اگر اسی خمینی نے حضرت فاروق اعظم کو کافر کہا تو یہ کوئی بات نہیں. بھول جائے دنیا شیجت بھول جائے. اگر اصحاب رسول کی قدر کرو گے، ان کی عزت کا، ان کی عظمت و ناموس کا حیا کرو گے تو پھر سنو، حیا کرو گے، حیا کریں گے، وفا کرو گے، وفا کریں گے، جفا کرو گے، جفا کریں گے، رحم کرو گے، رحم کریں گے، ستم کرو گے، ستم کریں گے، ظلم کرو گے، ظلم کریں گے. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. تم صحابہ کی چوکھٹ پہ سر جھکاؤ، ہم تمہارے غلام. تم صحابہ کی عظمت کو مانو، ہم تمہارے بے دان غلام، ہم تمہارے نوکر. لیکن تمہارے بڑے اور چھوٹے اس پہ بیٹھتے جنہیں نام صاف نہیں کرنا آتا، وہ تبرا اصحاب رسول پر. پھر سنی اتنا بے غیرت نہیں ہے، پھر اصحاب رسول کے نام لیوا اتنے بزدل، اتنے کمزور نہیں ہیں کہ تم بکتے چلے جاؤ تمہاری زبان پکڑنے والا کوئی نہ ہوگا. سنو یہ اعلان کرتے ہیں، جو اصحاب رسول پر بازار میں، گھر میں، سپیکر میں، چار چراہے میں تبرع کرے اس کی زبان کاٹ دو. کاٹو اس کی زبان، مقدمہ ہم لڑیں گے. جو اصحاب رسول کے خلاف بکواس کرے مارا اسے گولی. لکھو اس تیار میں آزم تارک گولی کا آرڈر دیتا ہے، کرو مقدمہ مجھ پہ قائم. جو زبان اصحاب رسول پہ بھونکے تمہیں سن جائے، جو قلم لکھے تم پڑھ لو، فوراً گولی، فوراً چھری چلاؤ اس پر. ہم بھوگ لیں گے، ہم نے پہلے بھی مقدمے لڑے ہوئے. لیکن اس ملک میں بغیرتی کی زندگی کبھی برداشت نہیں ہوگی. تم اس بھول میں مت رہو کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. میں تمہارے لیے وہ گولی تیار کر رہا ہوں، تمہاری زبان کاٹنے کے لیے وہ کینچی تیار کر رہا ہوں، جو سنی کے ہاتھ میں نہیں ہوگی، جو مولوی کے ہاتھ میں نہیں ہوگی، جو میرے کارکن کے ہاتھ میں نہیں ہوگی. میں قانون کی کینچی بنوا کے چھوڑوں گا، میں قانون کی گولی لا کے چھوڑوں گا. تم بکواس کرو گے تمہارے سینے میں تھانے دار مارے گا، تم بکواس کرو گے تمہاری زبان سپاہی کاٹے گا، وہ کاٹنے پہ مجبور ہوگا کہ قانون موجود ہے. ہم تمہارے لیے وہ گولی اور کینچی بنائیں گے کہ تمہیں یہی میری انتظامیہ، یہی میری پولیس، یہی میری افسر شاہی تمہاری زبانیں کاٹیں گی. انشاءاللہ وہ دن آئے گا. دوستو تھوڑے سے حوصلے کو بڑھائیے، اپنے پاؤں مضبوط کیجئے، جماعت کو منظم کیجئے، اختلافات کو چھوڑیے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات میں مت جائیے. ذہن میں رکھیے یہ بات، جو کوئی اختلاف کی بات کرتا ہے میں اسے جماعت کا وفادار نہیں سمجھتا. کوئی اختلاف نہیں، کاز ایک ہے، مشن ایک ہے، قائد ایک ہے، جماعت ایک ہے، کوئی اختلاف نہیں. اگر کسی نے سپاہ صحابہ میں کبھی بھی سپاہ صحابہ کے عنوان سے جنگلی یا قاسمی شہید کے نام سے کوئی گروپ بنانے کی کوشش کی، سب سے پہلے اسے گولی میں ماروں گا۔ یہ کوئی ایم کیو ایم یا پیپل پارٹی یا مسلم لیگ نہیں ہے جو 20-20 ناموں سے جماعتیں بنتی جائیں، یہ سارے رسول کے نام پہ قربانی دینے والی جماعت ہے۔ دنیا بھی اسے پٹائے گی اور اس کی جرت بھی کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ تھوڑا سا آپ عزم اور حوصلہ کیجیے، ہم جنگ لڑ رہے ہیں اور دوستو یہ جنگ کوئی معمولی جنگ نہیں، ہم ایک عالمی جنگ میں اپنے آپ کو داخل کر چکے ہیں۔ آج یہ کفر جس کا میں نے آپ کے سامنے ایک نمونہ پیش کیا ہے، آج یہ کفر جو اصحاب رسول کو تبرہ بازی، گالی گلوچ اور اصحاب رسول کی تکفیر کی شکل میں اس طرح آپ کے سامنے آ رہا ہے، یہ کفر صرف ہمارے ملک میں نہیں بلکہ جب سے ایران میں خمینی کا خونی انقلاب آیا ہے، خمینی کا کفریہ انقلاب آیا ہے، اور یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، خمینی کی قبر پہ پھولوں کی چادر چاہے نواز شریف چاہے، چاہے اس کی چہیتی اور اس کی دوتی اور ایران کی نسل جا کر بے نصیب چڑھائے، وہ کافر تھا ہے رہے گا۔ اگر تم اسے مومن مانتے ہو تو تم بھی کافر ہو۔ میری جماعت کا موقف کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور سنو یہ بات، ہم پہ مت یہ واضح کسو، مولوی بینظیر کو لائے ہیں، مولوی بینظیر کو لائے ہیں۔ بینظیر کو لانے والا اگر کوئی ہے تو وہ نواز شریف ہے۔ پوچھو نواز شریف سے، 3 مرتبہ میٹنگ ہوئی، خدا کے لیے مسلم لیگ کی رات چھوڑ، اتحاد بنا، پہلی بات کی معافی مانگ، تو نے 3 سال اسلام سے غداری کی ہے، تیری اس غداری کے جرم میں یہ موقع ہمیں دیکھنا پڑا ہے۔ کہاں گیا شریعت بل؟ کہاں گئی ایران افغانستان کی پالیسی، کشمیر کی پالیسی؟ کہاں گئی وہ ایٹم بم کی پالیسی؟ کہاں گئے وہ اسلام کے وعدے؟ اس لیے اتحاد میں آ، دینی جماعتوں کے ساتھ چل، ہمارے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کر، اتنی سیٹیں ہماری اتنی تمہاری، حسب ثابت الیکشن لڑتے ہیں، اور آئندہ تمہیں توبہ کرنی ہوگی، کون سا معافی مانگو کہ آئندہ ہم ایسا جرم نہیں کریں گے۔ ہمیں کہا گیا کل اجلاس کریں گے، کل گئے تو وہاں فرار ہو گئے، پھر گئے تھے کل اجلاس کریں گے، ہم پہنچے فرار ہو گئے، پھر گئے پرسوں اجلاس کریں گے، ہم گئے فرار ہو گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے جیلوں میں دشمنوں نے یہ بٹھا دیا تھا، بس جی مسلم لیگ اکیلی 2/3 لے لے گی، نواز شریف کے یہ بیان نہیں تھے، اکیلی مسلم لیگ 2/3 لے لے گی، 2/3 سیٹیں لے لے گی، یعنی 200 میں سے 150 تو ہماری پکی ہیں، 150 تو ہماری۔ ہم اسلام کا نام نہیں لیں گے، ہم دینی جماعتوں کا ساتھ نہیں لیں گے، تو لے لیں پھر نتیجہ، پھر لے لیں نتیجہ۔ مجھے کہا گیا آپ کی ایک سیٹ ہے جنگ کی، آپ وہ لے لیں، ہمارے ساتھ چلیں۔ میں نے کہا وہ تو ہم نے آپ سے اس وقت جیت لی تھی جب آپ حکمران تھے، اس کا کیا احسان ہے، اور بات کرو میرے ساتھ۔ اور سنو، مسلم لیگ کی سیٹیں تو کم ہوئی ہیں، کسی اور جماعت کی سیٹیں کم ہوئی ہوں گی، ہماری سیٹوں میں اضافہ ہوا ہے، ہماری سیٹوں میں گن لو جتنی سیٹیں پچھلی اسمبلی میں تھی اس سے زیادہ ہیں۔ پچھلی اسمبلی میں 2 سیٹیں صوبائی پنجاب میں ہماری نہیں تھیں، 1 تھی، اب 2 ہو گئی۔ پچھلی اسمبلی میں جتنی سیٹیں اس وقت سرحد میں اتنی نہیں تھی، جتنی اس وقت بلوچستان میں اتنی نہیں تھی، اور قومی اسمبلی میں پچھلی اسمبلی میں بزرگ تھے، بڑے ہی دھیمے، اٹک اٹک کے پشتوں کی وجہ سے اردو نہیں بول سکتے تھے یا انگلش کی بات نہیں سمجھتے تھے، بزرگ تھے، ایک میں تھا۔ اب جو اسمبلی آئی تو جوان علماء آ گئے، ایجوکیٹڈ علماء آ گئے۔ اب جو اسمبلی آئی، علماء بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، علماء بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، علماء بھی ہیں۔ انگلش میں بولنا ہے تو انگلش میں بول لو، عربی میں بولنا ہے تو عربی میں بول لو، اردو میں بولنا ہے اردو میں بول لو، فارسی میں بولنا ہے فارسی میں بول لو، پشتو میں بولنا ہے پشتو میں بول لو، بلوچی میں بولنا ہے بلوچی میں بول لو، سندھی میں بولنا ہے سندھی میں بول لو۔ ہمارے تو جوان علماء، جوان خون پہلے کی تعداد کے برابر اسمبلی میں پہنچ چکا ہے۔ ہم نہیں ہارے، ہارا ہوگا جو ہارا ہوگا، ہارا ہوگا جو ہارا ہوگا۔ تمہیں یہ حیضہ چلا ہوا تھا، کسی کو حیضہ تھا اپنے پیسے کے بل بوتے پر کہ ہمارے پاس پیسہ بڑھا، ہم نے کہا دینی جماعتیں ہیں، کم از کم ہم تو مل بیٹھے، ہم مل بیٹھے، ایک جھنڈا، ایک نام، ایک نشان۔ تو کہا ہمارے پاس تو کروڑوں پیسے ہیں، کروڑوں روپے ہیں، تمہارے پاس کتنے؟ میں نے کہا ہمارے پاس تو سینکڑوں بھی نہیں ہیں۔
ہم تو دین کے نام پر اللہ کے نام پر الیکشن میں آتے ہیں, لوگ خود پیسہ خرچ کرتے ہیں, ہم جیت جاتے ہیں. کہنے لگے ہم تو اخباروں میں دو دو لاکھ کے اشتہار دیں گے, تم کیا دو گا؟ ہم نے کہا ہم دعا کریں گے. کہنے لگے پھر نہیں, پھر ہم اکیلے الیکشن لڑیں گے. پھر قاضی آ رہا ہے, قاضی جا رہا ہے. ایسا تھا کبھی ہمارا الیکشن بھی آتا, ہمارا بھی اشتہار دیکھا. اگر دینی جماعتوں میں اتحاد نہیں ہوا تو پیسے والی جماعتوں کے گھمانڈ کی وجہ سے نہیں ہوا. ان کو گھمانڈ تھا کہ ہمارے پاس پیسہ ہے. ہم نے کہا ہمارے پاس تو کچھ نہیں. انہوں نے کہا پیسے کی وجہ سے 50 سیٹیں جیت لیں گے. ہم نے کہا اگر پیسے کے بل بوتے پہ لڑی گئی تو پھر ہم نہیں جیت سکتے. پھر دیکھو کس نے بغیر پیسے کے بغیر دولت کے سیٹیں لی, کس کے پیسے بھی گئے, نام بھی گئے, دل تہائی کے دعوے بھی گئے, سب کچھ گئے. رہے نام اللہ کا, رہے نام. اور بے عزیز سے بھی کہتا ہوں مت سنیے, بے عزیز کو میں نے ووٹ نہیں دیا, میرے ایمان کا مطالبہ تھا کہ میں عورت کو ووٹ
نہیں دوں گا,
میں کسی ایرانی نسل کو ووٹ
نہیں
دوں گا. میرا ایمان کا تقاضا تھا. جی نواز شریف کو کیوں نہیں دیا؟ نواز شریف کوئی پیر ہے؟ کوئی آسمانہ تو اتری ہوئی کتاب ہے؟ نواز شریف سنو مخدوم پر کے لوگوں, مسلم لیگ اور نواز شریف فوج اور امریکہ کی آنکھ میلی دیکھ کر اتنے ڈر گئے تھے, یہ خود اپنے لیے سنجیدہ نہیں تھے. ہم نے ان کو آفر کی, پوچھا جتوئی کی کوٹھی پر اسلام آباد میں, ہم نے کہا ہم تمہارا سپیکر بھی جتواتے ہیں, ڈپٹی سپیکر بھی جتواتے ہیں, ہم 20 ووٹ دیتے ہیں, تمہارے پاس کتنے ہیں؟ کہنے لگے ہمارے پاس 74 ہیں. ہم نے کہا 94 بن گئے, بتلاؤ اقلیت کے کتنے ممبر تم توڑتے ہو؟ کہنے لگا 8 میں توڑتا ہوں. ہم نے کہا 8 تم توڑ لو, 5 ہم لے آئیں گے. سپیکر بھی جیتیں گے, ڈپٹی سپیکر بھی جیتیں گے, وزارت عظمیٰ بھی جیتیں گے, لیکن شرط سپیکر ڈپٹی سپیکر تمہارا, وزیر اعظم ہمارا. وزیر اعظم ہمارا. کہنے لگے فوج نہیں مانتی, امریکہ نہیں مانتا. ہم نے کہا ہم دیکھ لیں گے امریکہ کو, ووٹ آپ نے دینے, امریکہ نے نہیں دینے, ووٹ فوج نے نہیں دینے, ہم نے دینے ہیں. کہنے لگے ٹھیک ہے. جب ہم نے ووٹ ڈالے, ہمارے 20 ووٹ ڈلے, ان کے 74 کی بجائے 70 ڈلے, وہ اقلیتی کوئی نظر ہی نہ آئے, اقلیتی کوئی نظر ہے. ہم سمجھ گئے کہ یہ خود اپنی ذات کے لیے مخلص نہیں ہے. اور جو لوگ پیسے اور دولت کی چمک پر عدالتوں کے فیصلے خرید لیا کرتے تھے, راتوں رات ممبر خرید لیتے تھے, پھر مجھے بتلاؤ کہ جب وزارت علیا پنجاب کا الیکشن ہوتا ہے تو ان کے اپنے ہی 105 کیوں رہ گئے اور کیوں نہیں آئے؟ اور پھر جب صدر کا الیکشن ہوا تو ان کے اپنے بھی گئے, ان کے اپنے بھی گئے. میرے پاس آئے, مولانا سمیل حق صاحب تھے, ہمیں ووٹ دو. میں نے کہا سمیل حق کے وسیم کے لیے ہم دیتے ہیں, وسیم سجاد بھی تھا. کہہ لگے ٹھیک ہے. دوسرے دن آئے, کہہ لگے وسیم سجاد کو نہیں دینا, نوابدہ نصر اللہ کو دینا ہے. صبح کا الیکشن تھا, میں نے کہا کیوں دیں ہم تو وسیم سجاد کو دیں؟ کہہ لگے نہیں ہم ہار رہے ہیں, اس لیے ہم نے نوابدہ کو آگے کر دیا تاکہ وہ جیت جائے. میں نے کہا جناب آپ سیاستدان تو بنے پھرتے ہیں, آپ کی اتنی بات نے آپ کے 60-70 ووٹ کر دیے ہیں. کہنے لگے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہم تو مشن کے لوگ ہیں, جانے دے دیتے ہیں, پیچھے نہیں ہٹتے. آپ کی مسلم لیگ ایسی نہیں ہے, راتوں رات رابطہ کر لیں گے. کہنے لگے ایسا نہیں ہوگا. میں نے کہا صبح کو دیکھنا. ہمیں کہنے لگے 78 ووٹ تو ہمارے اپنے قومی اسمبلی کے ہیں, 78, 60 ووٹ ہمارے سینٹ کے ہیں, کتنے ہو گئے؟ 138. صبح کو نکلے 106, کتنے نکلے؟ وہ 30 ووٹ کیوں گئے؟ ان کے اپنے ووٹ کہاں گئے؟ آج ہمیں کہتے ہو مولوی بے نظیر کو لے آئے, ہم بے نظیر کو لائے یا تم لائے؟ ہم نے ووٹ فاروق لغاری کو دیا یا تمہارے سابق وزیروں نے دیے؟ ضرورت پڑے تو میں نام بھی بتا دوں گا, یہ بھی بتا سکتا ہوں تمہارے صوبے میں کس نے دیے, تمہارے مرکز میں کس نے دیے. صوبے میں جب ان کے اپنے ووٹ بھی چلے گئے تو دوسرے دن ایم پیوں کو بلایا, قرآن لیا, ایم پی سر پہ رکھ کر کہا ہے میں قرآن سر پہ رکھ کے کہتا ہوں, اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں, میں نے ووٹ وسیم سجاد کو دیا, میں نے فاروق لغاری کو نہیں دیا. سوری ایم پی اے قرآن اٹھا گئے, سوری. میں نے کہا ووٹ فرشتے ڈال گئے, قرآن اٹھوا رہے ہیں. پھر میں نے بیان دیا نہیں نہیں ایسے نہیں,
جس پولیس سے ہماری تفتیش کرایا کرتے تھے اس سے ذرا اپنے ایم پیوں کی بھی تو کراؤ نا, جو دودھ دودھ پانی پانی نہ ہو جائے, سالوں مروا مروا کے کٹا کٹا کے کچندر کرا دی رولر کھیل رہے. اوہ جناب کہنے لگے مان گیا سب کچھ, چھپائے صحابہ راکٹ لانچر چلاتی ہے. میں نے کہا کیسے ہے جی, مان گئے. خود نواز شریف نے مجھے کہا ہر چیز مان گئے. نواز شریف بیٹھا ہوا تھا, میری تقریر موجود ہے. میں نے کہا جناب ایک دن نواز شریف کو پولیس کے حوالے کر دو, دوسرے دن کہے گا نہ میں وزیر اعظم, نہ میں مسلم شیخ, نہ میں مسلم لیگ کا صدر, نہ میں نواز شریف, میرا تو نام ہی کچھ اور ہے, میرا تو نام ہی کہ تفتیش ایسی ہے, تفتیش ایسی, تفتیش تو بڑی چیز ہے. وہ گم ہو گیا ایک بکرا, چوری ہو گئی. ایس پی صاحب نے کہا مجھے بکرا چاہیے بکرا. صبح کو جناب ہاتھی لے آئے, کہنے لگے جی بکرا ہے. اس نے کہا یہ ہاتھی ہے. اس نے کہا نہیں یہ بکرا ہے بکرا. کہنے لگا یہ ہاتھی کا نہیں, سے پوچھو. کہا کیوں بھائی کون ہو؟ ہاتھی کہہ رہے میں بکرا ہوں, میں بکرا ہوں, میں بکرا ہوں. تفتیش کا کمال, تفتیش کا کمال. ہاتھی کہہ رہا میں بکرا ہوں. کیوں کہ رولر پھیرا نا رات. اللہ اللہ کی پناہ, بڑی مار کھائی ہے صحابہ کے نام پر. جب پیار ہوتا ہے تو خدا کی قسم ایسے پیار کرتے ہیں تھانے والے, کیا بات ہے. دوست یار بھی پیار نہیں کرتے. چلو مولوی صاحب کے لیے شربت لاؤ, دودھ لاؤ, گرم ملائی لاؤ. اور پیار کرتے کرتے آنکھیں بدل جائیں تو چھوٹے مار مار کے گیند بنا دیتے ہیں. میں چلے اور سے واپس آ رہا تھا چک جھمرا سے, ابھی میں نے نہیں بنا تھا, میں سرپرست جماعت کا. جگہ دیر کی بات میں واپس آ رہا تھا, مجھے کہنے لگے آپ پر ضلع بندی ہے. میں نے کہا کہاں جھنگ میں؟ میں نے کہا جھنگ تو میرا گھر ہے, مجھے اپنے گھر سے جا لینے دے. گھر بھی نہیں جانے تو میں کہاں جاؤں گا؟ کہنے لگے یہ تو پابندی ہے. میں نے کہا آپ ڈی سی صاحب سے بات کر لے. تھانے والے پانی پلایا, ہر جگہ پیار محبت. ڈی سی صاحب سے بات میں ہوئی, کہنے لگے آپ پر پابندی ہے. میں نے کہا مجھے آرڈر دکھائے. کہنے لگے آرڈر مانتے ہو؟ میں نے کہا یہ بھی کوئی جرم ہے, بات کرتے ہو؟ یہ بھی کچھ جرم, بکواس کرتے ہو؟ میں نے کہا یہ بھی کچھ جرم ہے, آپ گرفتار ہیں. میں نے کہا ورنٹ, کوئی ورنٹ نہیں, ورنٹ مانتے ہو؟ ورنٹ کے نتیجے میں ٹھڈے ڈنڈے گیند بنا دیا جناب. میں نے کہا سبحان اللہ, اگر اسی کا نام ورنٹ ہے ہماری تو ہوا ہے. دوستو باتیں کرنا آسان ہے, مارے کھانا مشکل ہے. آج سپاہی صحابہ کوئی عام جماعت نہیں. میں اس پر الزام پولیس کو نہیں دیتا, کیا کریں بیچارے, اوپر سے آرڈر ہوتا ہے. مر گئے بھائی صاحب, جب مر جائے تو اختلاف ختم. اللہ تیرے گناہ معاف کرے, تیرے درجے بلند کرے. جب مر جائے تو بات ختم. فون آتا تھا ذرا کس کے رکھو, کس کے رکھو, سپاہی صحابہ کو کیش کر دو. ایس پی مجبور, ڈی ایس پی مجبور, تھاندار مجبور. ہمیں کہتے جناب اوپر سے جو آرڈر ہے وہ تو ہوتا ہے 100%, ہم تو عمل کرتے ہیں 5%. میاں آپ اپنی ملازمت بچائیں, 100% بھی کر کے دیکھ لیں. 12-12 سال بچیوں کے سگرٹیں لگائیں, الٹے لٹکائے, کرسیوں پہ لگا لیتے ہیں, کیا کیا جناب. لیکن سنو, کوئی ایک کارکن ایسا لاؤ جس نے مار کھائی ہو اور جماعت چھوڑ دی ہو, جس نے تکلیف برداشت کی ہو, الٹا لٹکا ہو, چار پائی پہ لگا ہو. وہ کرسی پہ لٹکا دیتے ہیں ایسے ڈنڈا ڈولی کر کے نا, کرسی پہ لگاتے ہیں. خدا کی قسم یہ بازو ایسے پیچھے باندھ دیتے ہیں. اللہ تمہیں ہدایت دے, کچھ تو مہربانی کیا کرو. بس اگر صحابہ سے سچی محبت نہ ہو تو لوگ ماں باپ کو چھوڑ دیں. لیکن کسی نے چھوڑا آج تک؟ ہے کوئی ایک مار کھا کر, تکلیفیں اٹھا کر, مادر داد بنانا اس شہید کو مارا جاتا رہا, تکلیفیں دی جاتی رہی, جیلیں کاٹی, مصیبتیں کاٹی. جب رہائی ہوئی ہم نے کراچی میں بلوایا, کراچی کے ایئرپورٹ پر جنگی للکار رہا تھا اور حق نواز شہید حضرت صدیق اکبر کی شان کو بیان کرتے ہوئے کہتے, صدیق مجھے ساری دنیا کہتی ہے, یہ تیرا صدائی ہے اور میرا ہوش میں آنا تیری رسوائی ہے.
ہماری جرات کو
سلام ہے
جنگریز تیری قیادت کو
سلام ہے
جنگریز تیری شہادت کو
سلام ہے
اپنی جماعت کو مضبوط بناؤ اپنے یونٹ قائم کرو اس مرکز کو مکمل کرو